السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
سعودی عرب سے پشاور آنے والے مسافر طیارے پر حملہ، 200 مشتبہ افراد گرفتار۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
وفاقی سیکٹری داخلہ سے پرویز مشرف آئین چکنی کیس میں جرا، آئین چکنی کے دیگر واقعات کے خلاف کارروائی کرنے کا میرے پاس وقت تھا۔ سیکٹری داخلہ کا عدالت میں بیان، میں ہوں اسلام آباد سے کامران حیدر، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
وی وی آئی پی ٹرین راجدھانی ایکسپریس بہار میں چھپرا کے نزدیک حادثے کی شکار، 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، نائجیریا میں ایک دہشت گرد حملہ ہوا ہے جس میں متعدد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روس کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا نے قرارداد میں صدر ولادیمیر پوٹن کے اس اختیار کو منسوخ کر دیا ہے جو انہیں یوکرین میں روسی فوجیں بھیجنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور عراق کے وزیر اعظم نے ایک ہنگامی حکومت کی تشکیل سے انکار کر دیا ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز نے پشاور ایئرپورٹ پر ایک مسافر بردار طیارے پر فائرنگ کے واقعے کے بعد شہر سے ملحقہ علاقوں میں تلاش کی ایک کارروائی میں تقریباً 200 مشتبہ افراد حراست میں لے لیے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس نے قومی فضائی کمپنی پی آئی اے کے مسافر طیارے پر فائرنگ کے شبے میں 200 سے زائد افراد کو تحویل میں لے کر پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ منگل کو رات دیر گئے سعودی عرب کے شہر ریاض سے آنے والے جہاز پر اس وقت نامعلوم افراد نے فائرنگ کی جب پشاور کے ہوائی اڈے پر اترنے کے لیے طیارہ نہایت نیچے پرواز کر رہا تھا۔ اس واقعے میں ایک خاتون مسافر ہلاک، جبکہ عملے کے ایک رکن سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ پشاور پولیس کی سینئر سپرنٹینڈنٹ نجیب الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طیارہ زمین سے تقریباً 500 میٹر کی بلندی پر تھا جب اس پر فائرنگ کی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہوائی اڈے کا لینڈنگ زون جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ خیبر ایجنسی کی تحصیل باڑا اور پشاور کے درمیان ہے، جو کہ دیہی آبادی والا علاقہ ہے۔
اب تک کا جو ہماری انالیسز ہے اور اسسمنٹ ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ کیونکہ لینڈنگ موڈ پہ تھا تو لو فلائٹ اس کی چل رہی تھی، تو اس میں اس کو جس ویپن سے ہٹ کیا گیا وہ ایس ایم جی تھا۔ اس حوالے سے جو علاقہ ہے وہ بھی آئیڈینٹیفائی ہو گیا، سلیمان خیل کا یہ بنتا ہے، یہ ٹرائبل کے بالکل ساتھ ہے، 4 کلومیٹر ان سائڈ بنتا ہے۔ تو وہاں پہ سرچ سویپ آپریشن ہوا ہے اور اس میں تقریباً 200 سے زیادہ مشتبہ گان جو سسپیکٹس ہیں ان کو ہم نے پکڑا ہے۔
ان کے بقول جہاز پر 12 گولیاں لگی۔ طیارے پر فائرنگ کے واقعے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہوائی اڈے پر فضائی آپریشن معطل رہا، جسے بعد میں بحال کر دیا گیا۔ فضائی کمپنی کے مطابق طیارے پر 196 مسافر اور عملے کے 10 ارکان سوار تھے۔ پشاور ایئرپورٹ پر اس سے پہلے بھی شدت پسندوں کی طرف سے راکٹ داغنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، لیکن کسی بھی جہاز پر فائرنگ کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر دہشت گردانہ حملے کے بعد تمام ہوائی اڈوں کی سیکورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے، اور حکام کے مطابق پشاور کے باچا خان ایئرپورٹ کی سیکورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی تھی۔ اس حملے کی ذمہ داری ابھی کسی نے قبول نہیں کی، تاہم کلدم عسکریت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان فوج کی طرف سے شمالی وزیرستان میں کارروائی کے آغاز کے بعد غیر ملکی سرمایہ کاروں، فضائی کمپنیوں اور بین الاقوامی اداروں پر حملے کی دھمکیاں دے چکی ہے۔ پولیس حکام کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں عسکریت پسند ہی ملوث ہو سکتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے دوران پاکستان کے ہوائی اڈوں پر ہونے والی دہشت گرد کارروائی پر نفیسہ ہدبھائی نے سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی اور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد سے گفتگو کی۔ ان کی رپورٹ۔
ہم پشاور ہوائی اڈے پر پی آئی اے کی ایک بین الاقوامی پرواز پر فائرنگ کی خبر سے شروع کریں گے، جس میں بعض پیسنجرز ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ ہمارے دو مہمان لائن پر ہیں، دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد اور ان کے ساتھ ہیں سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی۔ ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں مشتاق یوسفزئی سے۔ یہ بتائیے کہ یہ جو پی آئی اے کا جہاز ہے جس میں 200 مسافر تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بال بال بچ گئے، آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟
جلدی کا واقعہ ہے اور کچھ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے، 6 منٹ پہلے جب آتا پہلے اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور ان کی جو فائنڈنگ ہے، ان کی جو معلومات ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگ اصل میں جو جہاز میں فیول ٹینک ہوتا ہے، جو آئے جہاں پہ فیول جمع ہوتا ہے، ایک تو اس کو ٹارگیٹ بنانا چاہتے تھے، اور ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ کاکپٹ تھا جہاں پہ پائلٹ بیٹھتا ہے اور ایک آفیسر بیٹھتا ہے، جو لینڈنگ اور ٹیک اپ کے دوران ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اب تک جو فائنڈنگ سامنے آئی ہے ان کی، اسی میں یہ اصل میں جہاز کو ہٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کا جو بڑا ہدف تھا وہ فیول ٹینک تھا اور کاکپٹ تھا۔
بریگیڈیئر سعد، آپ بھی جانتے ہیں کہ شمالی وزیرستان آپریشن کے بعد ٹی ٹی پی نے دھمکی دی تھی کہ وہ سرمایہ کاروں کو ملک سے باہر نکالیں گے۔ ہم نے بھی یہ سنا کہ کراچی کے واقعے کے بعد کیتھے پیسیفک نے اپنی پروازیں روک دی، اور اب ایمریٹس کا کہنا ہے کہ پشاور میں وہ اپنی پروازیں روک دیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کس حد تک کامیاب رہی ہے اپنے مقاصد میں؟
یہ برسال میں ان کی کامیابیاں ہیں کہ کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسال میں ایمریٹس اور باقی جو باقی ایئر لائن جو گلف کی طرف سے آ رہی ہے، باقی کیتھے پیسیفک نے منسوخ کری ہیں اپنی کراچی کی پروازیں، ہوتی تھی اس خبر میں اگر آپ دیکھیں تو 1.5-2 سال پہلے پروازیں منسوخ ہو گئی تھی جب اس کے اوپر حملے آئے تھے، اور پشاور میں یہ واقعہ جو ہے یہ جہاز کی بہت پہلی دفعہ ہوا ہے، لیکن پشاور ایئرپورٹ کو بم دھماکوں سے اور کیمیکل اٹیک سے یہ پہلے بھی 2-4 ہو چکا ہے، سو یہ ابھی یہ تھریش ہولڈ جو ہے یہ ابھی انہوں نے بنا دیا ہے، اور وہ اس لیے کہ وہ محفوظ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ابھی ان کی کمانڈ کنٹرول اسٹرکچر ہے اس کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں۔
اس پروگرام میں تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد اور سیاسی تجزیہ کار مشتاق یوسفزئی۔
خیبر پختونخوا کے اضلاع سے نقل مکانی کر کے شمالی وزیرستان ایجنسی جانے والے افراد کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 4,77,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ تعداد 6,00,000 تک پہنچ سکتی ہے۔ آفات سے نمٹنے کے علاقائی ادارے پی ڈی ایم اے کے مطابق بدھ تک نقل مکانی کر کے آنے والے 38,943 خاندانوں کے 4,77,046 افراد کی رجسٹریشن کی جا چکی ہے، جن میں 1,95,341 بچے بھی شامل ہیں۔ ادھر اطلاعات کے مطابق شمالی وزیرستان سے کچھ خاندان بغیر اندراج کے دشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع ہنگو پہنچے ہیں، جس کی وجہ سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کے روپ میں شدت پسند بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تاہم حکام کی طرف سے اس کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اس سے قبل عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ شمالی وزیرستان سے نکلنے والے افراد کے کوائف کا مکمل اندراج اور شناخت کی جا رہی ہے۔ حکومت نے ان افراد کے لیے بنوں کے قریب ایک کیمپ قائم کیا ہے، لیکن اس میں اب تک صرف 28 خاندان ہی منتقل ہوئے ہیں، جبکہ دیگر لوگ خیبر پختونخوا کے بندوبستی علاقوں میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں یا پھر کرائے کی جگہ لے کر قیام کر رہے ہیں۔ ریاستوں اور سرحدی امور کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد 6,00,000 تک ہو سکتی ہے، اور حکومت نے ان افراد کی مدد کے لیے تمام انتظامات کر رکھے ہیں اور ضرورت کے تحت مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ فوجی آپریشن جلد مکمل ہوگا اور نقل مکانی کرنے والے افراد بھی اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے۔
بنیادی طور پر دہشت گردی کے مسئلے کو جڑ سے نکال کے باہر کرنا ہے، جتنی جلدی بھی ہو کم سے کم نقصان پہ کوشش ہوگی کہ یہ چیز مکمل کی جائے۔ ایگزیکٹ میں آپ کو ٹائم پیریڈ اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن ہمیں امید ہے کہ لمبے عرصے کے لیے یہ آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ بہت جلد اس بات کا امکان پیدا ہو جائے گا کہ یہ اپنے اپنے گھروں میں واپس چلے جائے۔
15 جون کو فوج نے شمالی وزیرستان میں ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کے خلاف ضرب عزم کے نام سے بھرپور آپریشن شروع کیا تھا، جس میں اب تک فضائی کاروائیوں پر انحصار کرتے ہوئے ازبک جنگجوؤں سمیت لگ بھگ 300 شدت پسندوں کو ہلاک، جبکہ ان کے زیر استعمال متعدد ٹھکانوں، مواصلاتی مرکز اور گولہ بارود کے ذخیرے کو تباہ کیا گیا۔ بدھ کو شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں تازہ فضائی کارروائی میں 13 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ ان کے 5 ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے بیان کے مطابق 12 شدت پسندوں نے ہتھیار پھینک کر خود کو حکام کے حوالے کر دیا۔ قبائلی علاقے میں ذرائع ابلاغ کی رسائی نہ ہونے کے سبب ہلاکتوں کی تعداد کی آزاد ذرائع سے تصدیق تقریباً ناممکن ہے، اور اب تک کی کارروائی کی معلومات صرف فوج کے بیانات کے ذریعے ہی سامنے آئی ہے۔ دفاعی مبصرین یہ کہتے آئے ہیں کہ شمالی وزیرستان سے مقامی آبادی کی نقل مکانی کے بعد ہی فوج بھرپور انداز میں زمینی کارروائی شروع کر سکے گی، اور اس تناظر میں لوگوں کا بروقت انخلاء آپریشن کی کامیابی کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بدھ کے الگ صبح بھارت کی راجدھانی ایکسپریس بہار کے گولڈن گنج اسٹیشن پر پٹڑی سے اتر گئی، جس کے نتیجے میں اس VVIP ریل گاڑی پر سوار کم از کم 5 مسافر ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
VVIP ٹرین راجدھانی ایکسپریس کو، جو کہ دہلی سے آسام میں ڈبرو گڑھ جا رہی تھی، بہار میں چھپرا کے نزدیک گولڈن گنج کے مقام پر حادثہ پیش آیا اور اس کے 12 ڈبے پٹری سے اتر گئے، جس کے نتیجے میں کم از کم 5 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ رات میں 2 بجے کے بعد پیش آیا۔ اسی طرح وہاں سے 60 کلومیٹر دور موتیہاری میں ایک مال گاڑی کے 18 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ دہلی ڈبروگڑھ راجدھانی ایکسپریس کے 5 ڈبے تو بالکل پلٹ گئے۔ اس حادثے میں ماونوازوں کی سازش کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس علاقے میں 24 اور 25 جون کو بند کا اعلان کیا تھا۔ ادھر مال گاڑی کے حادثے کے وقت ایک زوردار دھماکہ بھی ہوا۔ اس سے قبل بھی بہار اور مغربی بنگال میں ماونوازوں کی جانب سے ٹرینوں پر حملے ہوئے ہیں اور پٹریوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تاہم اس بارے میں متضاد بیانات سامنے آئے ہیں۔ ریلوے بورڈ کے چیئرمین ارونیندر کمار نے حادثے میں ماونوازوں کی سازش کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کے مطابق
یہ حادثہ سیبوٹاج کے کارن ہوا، کیونکہ اس سمے ماؤس نے رات کو 12 بجے کے بعد ایک بلاکیٹ کا جاری کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 60 کلومیٹر دور ایک مال گاڑی پہ بھی یہ بات اٹھی تھی، جہاں پہ ٹریک پہ دھماکے کے کارن 18 ویگن پٹری سے اتر گئے۔
ریلوے وزیر سدانند گوڑا نے بھی شروع میں سبوتاج اور سازش کے نظریے کی بات کہی تھی، مگر جائے حادثہ کا دورہ کرنے کے بعد انہوں نے اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ سرے دست سازش کے نظریے کی تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ایک مال گاڑی بھی حادثے کی شکار ہوئی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ ان حادثوں میں ماونوازوں کا ہاتھ ہو۔ اس علاقے کے رکن پارلیمنٹ BJP کے راجیو پرتاپ روڈی نے بھی جائے حادثہ کا دورہ کیا اور میڈیا کو بتایا کہ حادثے کی جگہ پر ریل کی پٹری کٹی ہوئی پائی گئی ہے۔ ریلوے کے 3 سابق وزراء لالو یادو، نتیش کمار اور ملک ارجن کھڑگے نے حفاظتی انتظامات کے فقدان کا الزام عائد کیا ہے اور مودی حکومت پر نکتہ چینی کی ہے۔ لالو یادو نے سوال کیا کہ جب راجدھانی ایکسپریس کے گزرنے سے نصف گھنٹہ قبل ایک پائلٹ انجن چلایا جاتا ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں چلایا گیا؟ انہوں نے کہا کہ حکومت سازش کا نظریہ قائم کر کے اپنی ذمہ داری سے بچ جاتی ہے۔ صدر پرنب مکھرجی اور وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ محکمہ ریلوے نے متاثرین کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ مرکز میں BJP کی قیادت میں NDA حکومت قائم ہونے کے بمشکل 1 ماہ کے اندر یہ دوسرا ریلوے حادثہ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
نائجیریا پولیس نے بتایا ہے کہ ابوجا کے پرہجوم شاپنگ سینٹر میں ایک طاقتور بم دھماکہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس ترجمان فرینک ریمبا نے بتایا کہ بدھ کے روز دارالحکومت میں اس دھماکے میں 17 افراد زخمی بھی ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ اس دھماکے میں ملوث مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، کسی نے حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ عراق کے سبکدوش ہونے والے وزیر اعظم نوری المالکی نے ایک متحدہ قومی حکومت کی تشکیل کو خارج از امکان قرار دیا ہے، حالانکہ بیشتر عراقی لیڈر اس پر زور دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کی حکومت آئین کے خلاف بغاوت کی نمائندگی کرے گی، لیکن ایسے میں جب مسٹر مالکی نئی حکومت تشکیل کرنے کی تیاری میں ہیں، انہوں نے سیاسی اتحاد پر زور دیا ہے۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یرانیان کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
सुन्नी बागियों ने सरकारी अफवाज के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखी। सरकारी फौजें बगदाद के शुमाल में इराक के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक बलद का दिफा कर रही हैं। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लवांट और मुतअद्दिद सुन्नी ग्रुपों से ताल्लुक़ रखने वाले बागियों ने जुज़वी तौर पर अड्डे का घेराव कर रखा है। यह हमला एक ऐसे वक्त पर हुआ है जब अमरीका के फौजी मुशीरों का पहला ग्रुप इराक में तैनात हुआ है, जो हुकूमत की फौजी पोजीशन का जायज़ा लेगा। मिस्टर मालकी ने अपने हफ्तावार टेलीविजन खिताब में सियासी लीडरों में इत्तेहाद की अपील की, जबकि इराक की नई पार्लियामेंट 1 जुलाई की आईनी डेडलाइन से पहले अपना इजलास करने की तैयारी में है।
जनरल
मालकी कह रहे हैं कि मुल्क को दरपेश इंतहाई खतरा इराक की सियासी ताकतों को इस बात पर मजबूर करता है कि वो आईनी जमहूरियत के उसूलों से इत्तेफाक करें और अपने मुल्क के तहफ्फुज और इत्तेहाद के लिए इख्तलाफात को बालाए ताक रख दें। इत्तेहाद की अपील के बावजूद वजीर आजम ने मुत्तहदा हुकूमत की तश्कील की तजवीज को मुस्तरद कर दिया है, जो कि मुतअद्दिद इराकी लीडरों का मुतालबा भी है। नूरी अल-मालिकी कहते हैं कि जिसे कौमी निजात की हुकूमत कहा जा रहा है, उसके खौफनाक मकासद में आइन को रद्द करना, इराक के जमहूरी तजुर्बे को ख़त्म कर देना और इंतखाबी नतायज को कालादम करना शामिल है। उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमत आइन और सियासी अमल के खिलाफ बगावत की अलामत है। इराक के मुख्तलिफ हिस्सों में लड़ाई जारी है। हुकूमत और सुन्नी बागी ये दावे कर रहे हैं कि मुल्क में तेल साफ करने वाले सबसे बड़े कारखाने बेजी पर उनका कंट्रोल है। ऐसे वक्त में जब सुन्नी बागियों की हुकूमत के खिलाफ कामयाबियां हासिल करने का सिलसिला जारी है, चैथम हाउस में मशरक़ वुस्ता के तजिया कार नदीम शहादी ये दलील देते हैं कि मगरब में मुतअद्दिद अफराद मालिकी की हुकूमत के खिलाफ ISIL के अस्करियत पसंदों के रोल को बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। तजियाकार शहादी कहते हैं कि ISIL और अस्करियत पसंदों पर बहुत तवज्जो मुर्तकिज की जा रही है। ISIL और अस्करियत पसंदों के अलावा भी बहुत से अवामिल मौजूद हैं, जिनमें बे इत्मिनानी और सुन्नी कम्युनिटी को अलग थलग करने के अमल पर खफगी शामिल है। इसलिए महज ISIL को मरकजी अहमियत नहीं देना चाहिए, इससे सूरत हाल के हल पर असर पड़ेगा और वो तरीक़ेकार मुतासिर होगा जिसके तहत हल तलाश किया जाता है। शहादी जोर देते हुए कहते हैं कि सुन्नी कबीलों में पाए जाने वाली बे इत्मिनानी ने मालिकी हुकूमत के खिलाफ बगावत को हवा दी है। वो जोर देते हैं कि ISIL ने सूरत हाल से फ़ायदा उठाया है और तनाज़े का हल ISIL से निमटना नहीं बल्कि बे इत्मिनानी को ख़त्म करना है। बेचे चलानी उर्दू वीओए वाशिंगटन।
ब्रसल्स में नेटो के वज़राए खारजा का इजलास हो रहा है। इस इजलास की कार्रवाई के बारे में एक रिपोर्ट बेचे चलानी की ज़बानी।
ब्रसल्स में होने वाले इजलास के बाद नेटो के सरबराह ने कहा कि इत्तेहाद यूक्रेन की हिमायत से मुकम्मल तौर पर वाबस्ता है और उसने यूक्रेन की तरफ से अपने दिफा के लिए तैयार किए गए इकदाम की तौसीक की है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल एंडर्स फोग रास्मसेन ने बुध के रोज़ कहा कि इत्तेहाद उस अमन मंसूबे की भी हिमायत करता है जिसे यूक्रेन के सदर पेट्रो पोरोशेंको ने पेश किया। रास्मसेन कहते हैं कि इत्तेहाद ने रूस पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन में जारी बहरान का खात्मा करने के लिए फौरी इकदाम करे।
वी कॉल ऑन रशिया टू डू फोर थिंग्स। फर्स्टली टेक।
नेटो के सरबराह रास्मसेन कहते हैं कि हम चाहते हैं रूस चार इकदाम करे। एक तो ये कि यूक्रेन को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली कार्रवाइयों को रोकने के लिए हकीकी और मौसर इकदाम करे। दूसरे, अमन मनसूबे के इत्तलाक के लिए माहौल पैदा करे। तीसरे, अलहदगी पसंद मुसल्ला ग्रुपों की हिमायत को ख़त्म कर दे। और चौथा, सरहदों के पार जंगजुओं और हथियारों की नकलो हरकत को रोके। रास्मसेन ने बुध को पहले यह कहा था कि वो ऐसी कोई अलामत नहीं देखते कि रूस यूक्रेन के सिलसिले में अपने बैन अल-अक़वामी फ़राइज़ का एहतराम कर रहा है। अगर रूस यूक्रेन की सरहदों के अंदर रूसी अलहदगी पसंदों और यूक्रेन से वफादारी रखने वालों के दरमियान होने वाले तशद्दुद को ख़त्म कराने की दरख्वास्तों की पासदारी नहीं करता तो उसे नेटो मुल्कों की तरफ से मजीद कड़ी पाबंदियों का सामना है। रास्मसेन के खिताब के कुछ ही देर के बाद यूक्रेन के वजीर खारजा पावलो क्लिमकन ने कहा कि रूस के साथ यूक्रेन की सरहद का कंट्रोल अहम बात है।
नाउ वी हैव
یوکرین کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے، بنیادی طور پر ان میں قاتل، رقم، ہتھیار اور بھاری ہتھیار سرحد کے ذریعے لائے جا رہے ہیں۔ صورتحال کو مؤثر طور پر پرامن بنانے کے لیے یہ سلسلہ روکنا اسد ضروری ہے۔ وزیر خارجہ کلمکن نے یورپ میں سیکیورٹی اور تعاون کی تنظیم یعنی او آئی سی کے مبصروں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا، جنہیں علیحدگی پسندوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مبصر صدر کے امن منصوبے کو لاگو کرانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ماسکو میں روس کی پارلیمان کے ایوان بالا میں یوکرین جانے والے روسی فوجیوں کی اجازت ختم کرنے کے لیے ووٹ دیا گیا، جس سے صدر ولادیمیر پوٹن کی درخواست پر عمل ہوا، جو انہوں نے منگل کے روز یہ اجازت منسوخ کرنے کو کہا تھا۔ نیٹو نے روس کو یوکرین میں علیحدگی پسندوں کی حمایت کرنے کے لیے مرد الزام ٹھہرایا ہے، لیکن روس اس الزام سے انکار کرتا ہے۔ بیچا چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
سیاستدان بن جانے والے ایک معروف مذہبی رہنما اس ہفتے حکومت کے خلاف مظاہرے منظم کرنے کے ارادے سے پاکستان واپس آئے۔ کینیڈا میں قیام رکھنے والے طاہر القادری نے بقول ان کے بدعنوان جمہوریت کے خلاف پرامن انقلاب لانے کا عزم ظاہر کیا، لیکن ان کی اچانک وطن واپسی نے ان قیاس آرائیوں کو ہوا دی ہے کہ ممکن ہے کہ پاکستان کی طاقتور فوج سیاسی حکومت کی اہمیت گھٹانے کی اپنی کوششوں کے لیے انہیں استعمال کر رہی ہو۔ اسلام آباد سے ایاز گل کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
بڑے پیمانے پر فوج کے ایک حامی کے طور پر معروف مذہبی اسکالر طاہر القادری کی جماعت پاکستان عوامی تحریک ملک کی سب سے زیادہ منظم سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہے۔ اس پارٹی کی حمایت کی بنیاد مساجد اور دینی مراکز کے اس وسیع نیٹ ورک پر ہے جسے مسٹر قادری نے پورے پاکستان میں قائم کیا ہوا ہے۔ پچھلے سال انہوں نے پاکستان کی سابقہ حکومت کے خلاف بڑی بڑی ریلیوں کی قیادت کی تھی، اور اب وہ اپنے ترجمان کے بقول عرب سپرنگ جیسے انقلاب اور ایک نئی حکومت اقتدار میں لانے کے ارادے سے آئے ہیں جو احتساب کا نظام بہتر بنا سکے اور اصلاحات نافذ کر سکے۔ بڑی تیزی سے پرہجوم جلوسوں کو منظم کرنے اور کھلم کھلا عوامی حکومتوں کی مذمت کرنے کی قادری کی اہلیت کو طویل عرصے سے اس چیز کا ایک ثبوت سمجھا گیا ہے کہ عوامی رہنماؤں کو کونے سے لگانے کی ایک طریقے کے طور پر انہیں فوج کی پشت پناہی حاصل ہے۔ دانیال عزیز حکمران جماعت کے قانون ساز ہیں، وہ کہتے ہیں
کیا
آپ کا خیال ہے کہ طاہر القادری کینیڈا میں جہاں ان کی دوہری شہریت ہے اس طرح کے بیانات دے سکتے ہیں جس طرح کے وہ دیتے ہیں اور جس طرح کی سرگرمیاں وہ یہاں کر رہے ہیں وہاں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں وہ اسے برداشت کریں گے؟ پیر کے روز قادری کو دبئی سے ایمریٹس کی ایک فلائٹ کے ذریعے اسلام آباد پہنچنا تھا، لیکن حکام نے سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے طیارے کا رخ، جس پر تقریباً 300 مسافر سوار تھے، لاہور کی طرف موڑ دیا۔ اس اقدام نے دارالحکومت کے ہوائی اڈے کے باہر ان کی آمد کے منتظر ہزاروں حامیوں کو مشتعل کر دیا، جس کا نتیجہ پولیس کے ساتھ پرتشدد جھڑپوں کی شکل میں نکلا۔ اس کارروائی کے خلاف ملک کے مختلف حصوں میں مظاہروں کو بھی ہوا ملی۔ طیارے کے لاہور میں اترنے کے کئی گھنٹوں کے بعد قادری بالآخر طیارہ چھوڑنے پر رضامند ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے تقریباً ان ایک درجن حامیوں کی ہلاکت کا انتقام لینے کے لیے ملک بھر میں حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے کا اعلان کیا، جو چند روز پہلے اس وقت مارے گئے تھے جب پولیس نے لاہور میں واقع ان کی رہائش گاہ کے باہر ایک ہجوم پر گولیاں چلا دی تھیں۔ اس پکڑ دھکڑ کے خلاف نواز شریف کی حکومت پر کڑی نکتہ چینی ہوئی، اور پیر کے واقعے نے اس تنقید کی شدت میں مزید اضافہ کیا۔ رضا رومی ایک ٹی وی اینکر اور ایڈیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ضرورت سے بڑھ کر رد عمل کی وجہ پاکستان میں جمہوریت کی مشکلات میں گھری تاریخ ہے، جس میں کئی بار فوج بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کر چکی ہے۔
پاکستان ہسٹری ہیز بین دیٹ وین دیر از اے کنفرنٹیشن لائک دس دی سول ملٹری ریلیشن شپ از گوئنگ ڈاؤن دین
پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ جب کبھی اس طرح کی کوئی محاذ آرائی ہو جائے اور فوج اور سول حکومت کے درمیان تعلقات میں خرابی پیدا ہو جائے، تو پھر فوج ایک طرح سے رد عمل ظاہر کرتی ہے، یا پھر برسر اقتدار حکومت کے خلاف ایک قسم کی سیاسی فضا تیار کرتی ہے جو اسے کمزور کرتی ہے اور ایک ایسی رائے عامہ ہموار کرتی ہے جس میں عوام سیاسی تبدیلی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مسٹر قادری، جنہیں بڑے پیمانے پر خود ساختہ انداز کا انقلابی کہا جاتا ہے، پچھلے سال گزشتہ حکومت کے خلاف اسی طرح کے مظاہروں کی قیادت کرنے تھوڑے عرصے کے لیے پاکستان آئے تھے. ان کے ہزاروں حامی اسلام آباد کے قلب میں 3 روز کے دھرنے کے بعد پرامن طور پر منتشر ہو گئے تھے. تاہم اس بار انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا مشن مکمل ہونے تک پاکستان نہیں چھوڑیں گے.
انشاءاللہ اب انقلاب کی تحریک ہوگی غریبوں کے چہروں پر روشنی لانے تک، مظلوموں کے ظلم کا بدلہ لینے تک، لوٹ مار اور کرپشن کے خاتمے تک یہ پرامن جنگ لڑی جائے گی.
حالیہ مہینوں میں ملک بھر میں بجلی کی قلت کے باعث شریف حکومت کے خلاف بے چینی میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان میں اقتصادی سرگرمیوں پر زد پڑی ہے. اس کے علاوہ ناقدین کہتے ہیں کہ ملک میں جاری اسلام پسندوں کی مہلک شورش سے نمٹنے کے متعلق حکومت کا مبہم طرز عمل اور خبروں کے مطابق ہمسائے ممالک افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے مسئلے پر فوج کے ساتھ اختلافات سول ملٹری تعلقات میں کشیدگی کا بنیادی سبب ہیں. مبصرین اس بارے میں واضح نہیں ہیں کہ آیا قادری کی وطن واپسی کا مطلب ان کشیدگیوں کو مزید بھڑکانا ہے، اور آیا دیگر حکومت مخالف سیاسی جماعتیں ایک ایسے شخص کے ساتھ شریک ہونا چاہیں گی جس پر غیر جمہوری قوتوں کو قومی امور کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے پر اکسانے کا الزام لگایا جاتا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
امریکی کانگریس نے شہری حقوق کے لمبردار لیڈر آنجہانی مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور ان کی اہلیہ کو اپنے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا ہے. سلتس کا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
کانگریس میں آئل کے دونوں جانب سے، یعنی ریپبلکن اور ڈیموکریٹ دونوں پارٹیوں کے لیڈروں نے 1960 کی دہائی میں پروان چڑھنے والی شہری حقوق کی تحریک سے منسلک بہترین دھنیں گنگنائی. کنگ کی صاحبزادی برنیس اٹلانٹا میں قائم کنگ سینٹر کی سربراہ بھی ہیں. وہ اور ان کے دو بھائی مارٹن لوتھر کنگ تھرڈ اور ڈیکسٹر سکاٹ کنگ بھی اس موقع پر موجود تھے جب یہ میڈل سمتھسونین نیشنل میوزیم آف افریقن امریکن ہسٹری اور کلچر کی ڈائریکٹر لونی بنچ کے سپورٹ کیا گیا.
With the acquisition of this medal, the Smithsonian will ensure that as long as there's an America,
بنچ کا کہنا ہے کہ اس میڈل کے حصول کے ساتھ سمتھسونین اس بات کو یقینی بنائے گا کہ جب تک امریکہ قائم و دائم ہے، مارٹن لوتھر کنگ کے ورثے کے اثرات اور اس سے وابستہ جرات اور بہادری کا احترام کیا جائے، اس کی حفاظت کی جائے گی اور اسے یاد رکھا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. سینٹ میں مائنورٹی لیڈر مچ مکانل نے امریکہ میں نسلی عدم برداشت کو ناانصافی کا سرطان قرار دیا جو خانہ جنگی کے خاتمے کے قریب 100 سال بعد تک رائج رہا تھا.
پاسٹر with a booming voice and a potent message helped change all of that.
مائنورٹی لیڈر مچ مکانل کہتے ہیں کہ ایک پاسٹر کی للکارتی آواز اور اہم پیغام نے اس ساری صورتحال کو تبدیل کر دیا. اپنے الفاظ کی طاقت اور قوت کے ذریعے ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے بقول ان کے نسلی ناانصافی کی طویل رات کو ان سب کی توجہ کا مرکز بنا دیا جو ممکن تھا اس کی طرف توجہ ہی نہ دینا چاہتے تھے. 2 جولائی 1964 کو جس قانون پر دستخط ہوئے اس کے نتیجے میں نسلی امتیاز کا خاتمہ ہو گیا. اس پر اس وقت کے صدر لنڈن بی جانسن نے دستخط کیے تھے. کانگریس خاتون مارسیا فچ کانگریس میں اس قانون سازی کے لیے ان کے رول کو تسلیم کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں،
These servant leaders committed their lives to moving America closer to what it can be.
مارسیا فچ کہہ رہی ہیں کہ ان خدمت کار لیڈروں نے اپنی تمام زندگیاں امریکہ کو اس مقام سے قریب لانے میں وقف کر دی جو ممکنہ طور پر حاصل کیا جا سکتا تھا. ڈاکٹر کنگ اور صدر جانسن کی وجہ سے آج میں یہاں پر تیسری افریقی امریکی اور 11th ڈسٹرکٹ آف اوہایو کی نمائندگی کرنے والی دوسری خاتون کی حیثیت سے کھڑی ہوں. میں کانگریشنل بلیک کاکس کے 43 ارکان کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سینٹ میں میجورٹی لیڈر ہیری ریڈ نے زور دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف لڑائی صرف ملک کے دارالحکومت ہی میں نہیں لڑی گئی.
The battle for civil rights was fought on bus rides through South Carolina, Mississippi.
میجورٹی لیڈر ہیری ریڈ کہتے ہیں کہ شہری حقوق کی جد و جہد ساؤتھ کیرولائنا، مسیسپی، یہاں تک کہ سلما میں ایڈمنڈ، پیٹرس برج اور الاباما میں بسوں کے سفر کے دوران بھی سامنے آتی رہی. سول رائٹس ایکٹ یعنی شہری آزادیوں کے قانون کے 50 برس مکمل ہونے پر مختلف نمائشوں، لیکچرز، محافل موسیقی اور یادگار تاریخوں کو منانے کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس سال ملک کی سطح پر مختلف تقریبات اس سلسلے میں منعقد کی جائیں گی۔ بیججلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بدھ کے روز ایک خصوصی عدالت میں پاکستان کے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف عینی شاہدین کے بیانات کی سماعت شروع ہوئی، جو ان کے اٹارنی کے بقول عدالتی کارروائی کے مستقبل کا تعین کرے گی۔ اسلام آباد سے کامران حیدر کی رپورٹ۔
سابق فوجی صدر کے خلاف آئین چکنی سے متعلق مقدمے کی سماعت میں بدھ کو نواز شریف انتظامیہ کی طرف سے وفاقی سیکرٹری داخلہ شاہد خان نے پیش ہو کر جرح کے دوران بتایا کہ پرویز مشرف کے خلاف عدالتی کارروائی کے آغاز کی وزیر اعظم یا کابینہ سے منظوری نہیں لی گئی، بلکہ یہ عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ کے فیصلوں کی روشنی میں کی گئی۔ حکومت کے قائم کردہ عدالت عالیہ کے 3 ججوں پر مشتمل بینچ کے سامنے سیکرٹری داخلہ کا کہنا تھا کہ وفاقی تحقیقاتی ادارے کی تحقیقاتی رپورٹ میں سن 2007 میں آئین معطل کرنے کے عمل میں کسی اور فرد کی نشاندہی نہیں کی گئی، اس لیے اس مقدمے میں فوج کے سابق سربراہ کے علاوہ کسی کا نام شامل نہیں کیا گیا۔ پرویز مشرف کے وکیل فاروق نسیم نے سماعت کے بعد وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس جرح کے عمل کو اپنے موکل کے خلاف قائم مقدمے کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔
اسمپشن یا پریزمپشن یہ ہوتی ہے کسی بھی کرمنل یا سول ٹرائل میں کہ ایز اف عدالت کو کچھ آگہی نہیں ہے، اور جو چیز دونوں سائڈز بتائیں گی اور ریکارڈ پر لائیں گی، اس کو کہتے ہیں ریکارڈ پر لانا۔ تو ریکارڈ پر لانے کا جو طریقہ کار ہے وہ ایک بڑا ٹپیکل ہے، اور اگر اس کو صحیح طرح فالو نہ کیا جائے تو پھر عدالت یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ تو ریکارڈ پہ آیا نہیں، لہٰذا ہم اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔
پرویز مشرف پر الزام ہے کہ انہوں نے سن 2007 میں آئین معطل کر کے ملک میں ایمرجنسی نافذ کی اور سپریم کورٹ سمیت درجنوں ججوں کو برطرف کیا۔ فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ ملک میں آرٹیکل 6 کا نفاذ 1956 سے ہوا ہے، جس کے تحت کسی بھی شخص کے خلاف آئین چکنی کی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے، مگر ان کے موکل ہی کے خلاف ایسی کارروائی آئین میں مساوی حقوق سے متعلق شکوں کے منافی ہے۔
ایسا کیوں کیا گیا کہ صرف 3 نومبر 2007 کے اقدامات پر ہی آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنایا گیا، اور وہ بھی صرف ایک فرد واحد پر؟ اور بہت سے آرٹیکل 6 کے واقعات ہیں، اور سیکرٹری صاحب نے تو ایڈمٹ بھی کیا جی ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں تھا۔ ان کا جواب یہ تھا، میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ ان کے لیے ٹائم نہیں تھا اور 3 نومبر صرف کے لیے ایک آدمی کے خلاف آپ کے پاس ٹائم تھا، تو اس سے ڈسکریمنیشن ثابت ہوتا ہے کہ اور کسی کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا۔
پرویز مشرف کہہ چکے ہیں کہ سن 2007 کے اقدامات انہوں نے اس وقت کے سیاسی اور عسکری رہنماؤں کی مشاورت سے کیے۔ چند سیاسی رہنما بھی فوج کے سابق سربراہ کی طرف سے گواہ کے طور پر عدالت کے سامنے پیش ہونے کی پیشکش کر چکے ہیں۔ پرویز مشرف یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ فوج اپنے سابق سربراہ کے خلاف اس کارروائی پر خوش نہیں۔ کامران حیدر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جنگ سے متاثرہ علاقے شمالی وزیرستان سے لاکھوں کی تعداد میں پناہ حاصل کرنے کے لیے نکلنے والے لوگوں کو پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں تاکہ یہ مرض باقی ملک میں نہ پھیلے۔ لیزا شلائن کی رپورٹ، انجم ہیرڈ گل کی زبانی۔
پاکستانی حکومت کا کہنا ہے کہ 10 روز پہلے جب اس نے شمالی وزیرستان میں القاعدہ سے منسلک طالبان لڑاکوں کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کیا تھا، تب سے 435,000 افراد وہاں سے اپنا گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ زیادہ تر پاکستان کے دیگر علاقوں میں منتقل ہو رہے ہیں جہاں ان کے خاندان والے اور دوست پہلے سے رہ رہے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لاکھوں بچوں اور بڑوں کو پولیو کے قطرے پلا رہی ہے۔ طالبان نے سن 2012 سے شمالی وزیرستان میں پولیو کے قطرے پلانے کی مہم پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ تب سے مفلوج کرنے والا یہ مرض دوبارہ سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے پولیو پروگرام کی ترجمان سونا باری کہتی ہیں کہ گزشتہ سال پاکستان میں پولیو کا مرض تیزی سے پھیلا ہے، جس کی سب سے زیادہ شدت شمالی وزیرستان میں ہے۔ باری کا کہنا ہے، اس لیے شمالی وزیرستان سے نکلنے والی اس آبادی کو 2 سال میں پہلی مرتبہ پولیو کے قطرے پلانے کا موقع ملا ہے۔ پاکستان میں گزشتہ ایک سال کے دوران 70 سے زیادہ بچے پولیو سے مفلوج ہو چکے ہیں، اس لیے اب قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ علاقے سے نکلنے والے ہر شخص کو قطرے پلائے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر ایک سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا اسے پولیو کے قطرے پلائے جائیں، کسی نے بھی انکار یا ہچکچاہٹ کا اظہار نہیں کیا۔ باری کا کہنا ہے کہ پولیو کے قطرے پینے پر رضامندی ایک بڑی پیش رفت ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شمالی وزیرستان سے اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کا انخلا باقی آبادی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہے۔ باری کہتی ہیں،
پاکستان has had 82 cases of polio this year, so there is a risk that
پاکستان میں گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال پولیو کے 82 کیسز سامنے آئے ہیں، اس لیے اب خطرہ یہ ہے کہ جب آبادی کا انخلا ہو رہا ہے تو پولیو کا وائرس بھی ان کے ساتھ ہی سفر کرے گا۔ تاہم پاکستان کی باقی آبادی کی اکثریت کو پولیو کے قطرے پلائے جا چکے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ صورتحال حکومت کے قابو میں ہے۔ اکثر اوقات آپ حکومتوں کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن پولیو کی صورتحال اس حکومت کے قابو میں ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ قابو میں ہی رہے گی۔ مہاجرین کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ شمالی وزیرستان میں جاری فوجی کارروائی سے 5 لاکھ کے قریب افراد بے گھر ہوں گے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس انسانی بحران سے نمٹنے میں مدد کے لیے باضابطہ درخواست کی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل میں فلسطینی قیدیوں کے گروپ نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے رابرٹ برگر کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
بھارت کی وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ساتھ یہ معاہدہ بھارت کا جوہری توانائی کے ذمہ دارانہ استعمال کا عکاس ہے۔
The government has decided to ratify the additional protocol to the India-specific
حکومت فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اس معاہدے کی پاسداری کے لیے اضافی پروٹوکول کی منظوری دے گی، اور یہ اقدام ہماری بین الاقوامی اصول ضوابط کی پابندی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ الفاظ تھے وزارت خارجہ کے ترجمان سید اکبر الدین کے۔ اس اضافی پروٹوکول سے جوہری توانائی پر نظر رکھنے والے بین الاقوامی ادارے کے لیے بھارت کی سیویلین جوہری تنصیبات تک رسائی مزید آسان ہو جائے گی۔ نئی دہلی میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف ڈیفینس اسٹڈیز اینڈ انالیسس سے منسلک راجیو نن اس اضافی پروٹوکول کے بارے میں کہتے ہیں، یہ اقدام بنیادی طور پر اعتماد پیدا کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے، کیونکہ یہ معاہدہ عمومی طور پر مناسب نہیں سمجھا جاتا، تو اس لیے بھارت کی طرف سے یہ اضافی یقین دہانی کے طور پر کیا گیا ہے۔ نئی دہلی میں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ بھارت کی نئی حکومت کا امریکہ اور جاپان جیسے ممالک کے ساتھ جوہری تجارت کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی اگست میں جاپان اور ستمبر میں امریکہ کا دورہ کریں گے۔ سول نیوکلیئر کے شعبے میں تعاون ایجنڈے پر سرفہرست ہوگا۔ تجزیہ کار نین کا کہنا ہے کہ مستقبل میں بھارت میں کئی بڑے نیوکلیئر پلانٹس لگانے کے امکانات واضح ہیں، کیونکہ بھارت ملک میں توانائی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جوہری توانائی کو بروئے کار لانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت کا ارادہ ہے کہ وہ 2050 تک اپنی توانائی کا چوتھائی حصہ جوہری ذرائع سے حاصل کرے گا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیل میں فلسطینی قیدیوں کے گروپ نے اپنی بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے۔ یروشلم سے وائس آف امریکہ کے لیے رابرٹ برگر کی ایک رپورٹ، بہجت چیلانی کی زبانی۔
اسرائیل کی تحویل میں تقریباً 80 فلسطینی قیدیوں نے 63 دن سے جاری بھوک ہڑتال ختم کر دی ہے، جس کے نتیجے میں ان بیشتر قیدیوں کو ہسپتال بھی جانا پڑا۔ بھوک ہڑتال کا آغاز 24 اپریل کو کیا گیا، جس کا مقصد اسرائیل پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ انتظامی بنیادوں پر حراستوں کی متنازع پالیسی کو ختم کرے۔ انتظامی بنیادوں پر حراستوں سے مراد یہ ہے کہ قیدیوں کو دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبے میں بغیر مقدمہ چلائے تحویل میں رکھا جا سکتا ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے کلب کے چیئرمین کاڈورا فارس نے کہا کہ اسرائیل کے جیل کے حکام کے ساتھ سمجھوتا درست سمت کی طرف اٹھنے والا ایک قدم ہے۔ فارس نے اسرائیل ریڈیو کو بتایا کہ یہ سمجھوتا ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن انتظامی بنیادوں پر کی جانے والی گرفتاریوں میں کمی کے لیے بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل بھوک ہڑتال کرنے والوں کے خلاف تعزیری اقدام کا بھی خاتمہ کرے گا، جن میں خاندان کی طرف سے کی جانے والی ملاقاتوں میں کمی اور سیل سے ٹیلی ویژن اٹھانا جیسے اقدام شامل تھے۔
فارس
کہتے ہیں کہ قیدی اس وقت تک ہسپتال میں رہیں گے جب تک صحت یاب نہیں ہو جاتے، جس کے بعد انہیں واپس جیل ہی میں لایا جائے گا اور وہ آزادی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بھی اس سمجھوتے کا خیر مقدم کیا ہے۔ پارلیمنٹ کے رخ ٹیبل سر نے اسرائیل ریڈیو کو بتایا کہ وہ بھوک ہڑتال ختم ہونے پر بے حد خوش ہیں، اور یہ ایک ترجیحی بات ہوتی ہے کہ اس نوعیت کے تمام مسائل کو قیدیوں کے ساتھ سمجھوتا کر کے پرامن طور پر حل کر لیا جائے۔ اسرائیل کو خوف تھا کہ اگر بھوک ہڑتال کرنے والا کوئی قیدی ہلاک ہو گیا تو پھر فلسطینی علاقوں میں تشدد کی لہر پھیل جائے گی۔ مغربی کنارے میں 3 اسرائیلی نوجوانوں کے لاپتہ ہونے کے بعد اسرائیل کی طرف سے کڑی کارروائی کے باعث کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ان طالب علموں کو فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس نے اغوا کیا ہے، اگرچہ حماس کی طرف سے نہ تو اس کی تردید ہوئی ہے اور نہ ہی انہوں نے تائید کی ہے۔ ان نوجوانوں کی تلاشی کے لیے ہزاروں اسرائیلی فوجی گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اور فلسطینی افراد کے ساتھ ان کی جھڑپیں بھی ہوئی ہیں۔ ان نوجوانوں کے لاپتہ ہونے سے لے کر اب تک 360 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں سے بیشتر حماس کے ارکان ہیں۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے بتایا ہے کہ روسی لیڈر کو لفظوں سے نہیں اپنے عمل سے لازمی طور پر ثابت کرنا ہوگا کہ وہ مشرقی یوکرین میں امن کے وعدے پر قائم ہیں، لیکن امریکہ اور اس کے یورپی اتحادی روس پر نئی پابندیاں نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بدھ کے روز برسلز میں باتیں کرتے ہوئے جہاں انہوں نے نیٹو وزرائے خارجہ سے خطاب کیا، کیری نے کہا کہ صدر پوٹن کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ روس نواز علیحدگی پسندوں سے سرعام کہیں کہ وہ ہتھیار پھینک دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسٹر پوٹن کو یوکرین میں ہتھیاروں اور جنگجوؤں کے بہاؤ کو روکنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ یورپی حکومتوں کے ساتھ اگر ضروری ہوا تو روس پر پابندیاں عائد کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتے کے دوران یوکرین میں بے گھر ہونے والوں کی تعداد دگنی ہو کر 46,000 ہو گئی ہے اور اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ منگل کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اپنی بریفنگ میں سیمونوویچ نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ اقوام متحدہ سے وائس آف امریکہ کی مارگریٹ بشیر کی رپورٹ، مدثرہ منظر کی زبانی۔
انسانی حقوق کے لیے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل سیمونوویچ نے اس 34 رکنی ٹیم کے تازہ ترین انکشافات پر بریفنگ دی جسے مارچ میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر نے یوکرین بھیجا تھا۔ سیمونوویچ نے کہا کہ مشرقی یوکرین میں انسانی حقوق کے سنگین چیلنج درپیش ہیں، جن میں مسلح گروپوں کی طرف سے اغوا اور حراست میں رکھنے اور حکومت کے سیکورٹی آپریشن کے دوران طاقت کی بے جا استعمال اور لوگوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات شامل ہیں، اور نتیجتاً سیویلین بے گھر ہو رہے ہیں۔
The population is leaving partly due to fear but also because of the worsening situation.
یہاں کی آبادی نقل مکانی کر رہی ہے، کچھ خوف کی وجہ سے اور کچھ اقتصادی اور معاشرتی حقوق کی بدتر ہوتی صورتحال کی وجہ سے۔ یہ الفاظ تھے سیمونوویچ کے۔ کرویشیا سے ویڈیو لنک کے ذریعے سلامتی کونسل میں بات کرتے ہوئے سیمونوویچ نے کہا کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران اقوام متحدہ میں پناہ گزینوں کے ادارے نے 46,000 بے گھر افراد کا اندراج کیا ہے۔ انہوں نے صدر پیٹرو پروشینکو کے حالیہ اعلان امن اور یک طرفہ فائر بندی کا خیر مقدم کیا، اور مسلح گروپوں کے اس اعلان کا بھی کہ وہ جمعے تک فائر بندی پر عمل کریں گے، مگر یہ جنگ بندی منگل کو خطرے میں نظر آئی کیونکہ اطلاعات تھیں کہ مشرقی شہر سلویانس کے قریب باغیوں نے یوکرینی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے۔ ماسکو میں صدر ولادیمیر پوتن نے پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ وہ انہیں مارچ میں دیا گیا وہ اختیار واپس لے لے جس کے تحت وہ روسی قوم سے تعلق رکھنے والے اور روسی بولنے والے یوکرینیوں کی حفاظت کے لیے روسی فوج یوکرین بھیج سکتے تھے۔ سلامتی کونسل کے متعدد ارکان نے اس خبر کا خیر مقدم کیا، مگر کہا کہ اس کا اظہار واقعتاً نظر آنا چاہیے۔ انہوں نے بھی صدر پروشینکو کے اعلان امن کی حمایت کی اور ان 8 بین الاقوامی مبصرین کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا جنہیں علیحدگی پسندوں نے ڈونیٹسک اور لہانسک میں تقریباً ایک ماہ سے پکڑ رکھا ہے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب بھی برازیل کی قومی ٹیم فٹ بال کے ورلڈ کپ میں کھیلتی ہے تو ملک میں معمولاتی زندگی رک جاتے ہیں. اسکاٹ باب کی ایک رپورٹ مدثرہ منظر کی زبانی.
ریو ڈی جنیرو کے مشہور ساحلی مقام فلیمنگو کے قریب ٹوارش باسٹوس میں فٹ بال لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے. برازیل کی ٹیم ورلڈ کپ کا میچ کھیل رہی ہو تو روزمرہ زندگی دو گھنٹوں کے لیے منجمد ہو جاتی ہے. فٹ بال پر سب ماہرین کی طرح گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ آندرے لوئس روڈریگز.
In fact, they are good, but they are not playing ball as well as they need to. They can play much better.
وہ کہتے ہیں ٹیم کے سب لوگ اچھے ہیں مگر وہ اس طرح نہیں کھیل رہے جیسا کہ انہیں کھیلنا چاہیے. وہ اس سے بہتر کھیل سکتے ہیں. باقی سب ٹیموں میں بھی فائنل میں مقابلے کا دم ہے. اس طرح کی بستیوں میں جہاں بیشتر لوگ کم سے کم اجرت پر کام کرتے ہوں، فٹ بال غربت سے چھٹکارے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. یہیں سے ایک مقامی لڑکا فٹ بال ٹیم میں پہنچا ہے اور چوٹی کی پروفیشنل ٹیموں میں سے ایک یعنی فلیمنگو کی طرف سے کھیلتا ہے. پاویلا نامی ان بستیوں میں سے بعض منشیات کی اسمگلنگ اور تشدد کا گڑھ ہیں، مگر بعض بستیاں پولیس اور واچ گروپس کی وجہ سے پر امن اور خاندانوں کے لیے بہتر بن گئی ہیں. گزشتہ ایک عشرے میں لگ بھگ 4 کروڑ پسماندہ برازیلی اب متوسط طبقے کے شہری بن گئے ہیں، مگر برازیل کے رہنے والے کہتے ہیں کہ صارفین اور بدعنوانی کی وجہ سے اشیاء کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے. ایک مرتبہ پھر روڈریگز کے الفاظ.
I know that Brazil is a country of corruption with a population of fools that allow it to happen. But I think Brazil has...
میں جانتا ہوں کہ برازیل ایک ایسا ملک ہے جہاں بدعنوانی ہے اور بے وقوفوں کی بڑی تعداد کرپشن کی راہ ہموار کرتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ برازیل اس سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ ایک اقلیت ہے اور بات صرف کرپشن کی نہیں ہے. فٹ بال سب کو یکجا رکھے ہوئے ہے. ٹیم ایک گول مس کرے تو ہجوم بڑبڑانے لگتا ہے، اور جیت جائے تو شائقین کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
خیبر پختونخوا میں سرگرم کارکنوں نے زور دیا ہے کہ خواتین کے تحفظ کے لیے قوانین کے سخت نفاذ کی ضرورت ہے. انہوں نے یہ اپیل بھی کی ہے کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں آگاہی کی بڑے پیمانے پر چلائی جائے. پشاور سے گل رخ کی رپورٹ.
خیبر پختونخوا میں بھی خواتین کو ہراسا کرنے اور تشدد کے واقعات میں حالیہ برسوں میں اضافہ دیکھا گیا ہے. بعض حلقوں کا ماننا ہے کہ صنفی عدم مساوات کے باعث تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین کو انصاف کے حصول میں بھی مشکل پیش آتی ہے، جبکہ بعض اوقات تو آگاہی نہ ہونے کے باعث بیشتر خواتین اپنی شکایات درج ہی نہیں کرواتی. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے وابستہ شیر علی خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں خواتین کو جنسی طور پر تشدد کا نشانہ بنانے کی وجوہات کچھ یوں بتائی.
ہمارے ملک میں جو ملیٹنسی چل رہی ہے اور یہ جو مطلب کہ جنون کا عمل ہے، یہ اس کے اثرات ہیں. ویسے ادروائز ہمارے پشتون معاشرہ میں، یعنی اپنے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے پختونوں کا، اس میں کبھی کسی کمزور شخص پہ، کبھی کمزور جنس پہ ہاتھ اٹھانا، اس کی عزت لوٹنا، یہ بالکل نہیں ہے.
شیر علی خان کا الزام تھا کہ خواتین کے حقوق کے تحفظ کے اداروں کی کارکردگی غیر تسلی بخش ہے.
دیکھیں، ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ وہ مطلب کہ مجرم کو پکڑیں، جرم کی تحقیق کر لیں، اس کی تفتیش کر لیں اور مجرم کو کیفر کردار تک پہنچائیں، تو وہ سارے ادارے عملی طور پر مفلوج ہو گئے ہیں.
ملکی سطح پر بچوں اور عورتوں کے خلاف جنسی تشدد کی روک تھام اور اس بارے میں آگاہی کے حوالے سے کام کرنے والی غیر سرکاری ادارہ مددگار کی عہدیدار سحر خان کہتی ہے کہ خواتین کو ہراساں کرنے کے بہت سے واقعات رپورٹ ہی نہیں ہوتی.
ہمارا جو کہ پی کے کا کلچر ہے وہ اسی طرح کا ہے کہ عورت کو جو ہے ہم کچھ نہیں سمجھتے، میل ڈومیننسی زیادہ ہے.
پشاور کے رہائشی مفتی روح اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ خواتین کے ساتھ جنسی تشدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی.
یہ جرائم جو ہیں یہ تو میرے خیال میں اسلام کے اندر بھی شرمناک ہیں اور دوسرے جو ابراہیمی یا آسمانی مذاہب ہیں ان کے اندر بھی ان کا کوئی جواز جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. نہ صرف یہ کہ اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی بلکہ تمام دینی اخلاقی اقدار کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں.
صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے پہلے قائم اداروں کو مزید مستحکم بنانے کے علاوہ مزید قانون سازی بھی کی جائے گی. حقوق نسوہ کی علمبردار تنظیموں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں اگرچہ حقوق نسوہ کے حوالے سے اہم قانون سازی کی گئی لیکن ان کا ماننا ہے کہ جہاں نئے قانون بنانا ضروری ہے وہیں ان قوانین پر مؤثر عمل درآمد بھی اتنا ہی اہم ہے. گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور.
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
عراق میں دہشت گرد تنظیم آئی ایس آئی ایل یا دولت اسلامیہ فی العراق و شام کی جارحانہ پیش قدمی روکنے میں مدد کے لیے صدر براک اوباما نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اپنے 300 اضافی فوجی مشیر عراق بھیج سکتا ہے تاکہ وہ جائزہ لیں کہ وہ عراق کی سیکیورٹی فورس کی تربیت، مشاورت اور مدد کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ امریکی افواج عراق میں لڑائی کے لیے واپس نہیں جائیں گی لیکن ہم عراقیوں کو ان دہشت گردوں سے نمٹنے میں مدد فراہم کریں گے جو عراقی عوام، خطے اور امریکی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فوجی مشیر بھیجنے کے علاوہ امریکہ نے اپنی انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی کے آلات میں اضافہ کر دیا ہے تاکہ عراق کی صورتحال کی بہترین تصویر سامنے آئے اور پتہ چل سکے کہ آئی ایس آئی ایل کیا کر رہی ہے، اس کا گڑھ کہاں ہے اور اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کیسے مدد دے سکتے ہیں. امریکہ نے خطے میں اضافی فوجی ساز و سامان بھی پہنچا دیا ہے. صدر اوباما کہتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ زمینی صورتحال کیا تقاضا کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں ہم ہدف بنا کر ٹھیک ٹھیک فوجی کارروائی کر سکیں گے. صدر اوباما نے زور دیا کہ سب سے بڑھ کر عراقی رہنماؤں کو اپنے اختلافات سے اوپر اٹھ کر عراق کے مستقبل کے لیے کسی سیاسی منصوبے پر اکٹھے ہونا چاہیے. صدر اوباما کے الفاظ،
شیعہ، سنی، کردز، all Iraqis must have confidence that they can advance their interests and aspirations.
شیعہ، سنی، کرد، تمام عراقیوں کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ اپنی دلچسپیوں اور اپنی خواہشات کو تشدد کے ذریعے نہیں بلکہ سیاسی عمل کے ذریعے حقیقی شکل دے سکتے ہیں. عراق کی مختلف کمیونٹیز میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے قومی اتحاد کے اجلاسوں کو آگے بڑھانا ہوگا. اب جبکہ عراق کے حالیہ انتخابات کے نتائج کی تصدیق ہو چکی ہے، نئی پارلیمان کا اجلاس جلد از جلد بلانے کی ضرورت ہے. صدر اوباما نے کہا کہ عراق کے نئے رہنماؤں کا انتخاب کرنا امریکہ کا کام نہیں ہے لیکن یہ واضح ہے کہ صرف وہی رہنما عراقی عوام کو متحد کر سکتے ہیں جو انہیں موجودہ بحران سے باہر نکال سکتے ہیں اور جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہوں. صدر اوباما نے کہا کہ امریکہ عراق میں استحکام لانے کی غرض سے عراقی رہنماؤں اور خطے کے دیگر ملکوں کے ساتھ مل کر سفارتی کوششیں شروع کرے گا. وزیر خارجہ جان کیری امریکہ کے اتحادیوں اور دوست ملکوں کے ساتھ مشاورت کے لیے مشرق وسطی اور یورپ کے دورے پر جا رہے ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ جس طرح عراق کے تمام ہمسایہ ملکوں کو عراق کی جغرافیائی سالمیت کا احترام کرنا چاہیے، اسی طرح عراق کے ہمسایہ ملکوں کا حقیقی مفاد اسی میں ہے کہ عراق خانہ جنگی کا شکار نہ ہو یا دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ نہ بننے پائے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial. پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثر منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
سنم ماروی سیدھی سادی شخصیت والی بڑی گلوکارہ.
ملا مار نہ میں کو جھڑکوں, میں کو اپنا یار منا ون دے.
وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں راحت فتح علی خان سے جب یہ پوچھا گیا کہ پاکستان کو کن کن آوازوں پر ناز کرنا چاہیے, تو انہوں نے سب سے پہلے جو نام لیا وہ تھا سنم ماروی کا. سندھ اور پنجاب کے جتنے بھی بڑے اور نامور گلوکار ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جانے عارفانہ کلام میں کیا کشش ہے کہ اسے سن کر لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. یہ عارفانہ یا صوفیانہ کلام گانا بھی سب کے بس کی بات نہیں. پاکستان کی ایک اور مایا ناز گلوکارہ عابدہ پروین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ عارفانہ کلام کے لیے شاید قدرت خصوصی طور پر آوازوں کو خود تراشتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ صوفیانہ کلام کی مقبولیت میں ان گلوکاروں کا بھی بڑا اہم کردار ہوتا ہے جنہوں نے دل کی گہرائیوں سے اسے گایا اور ان گنت لوگوں تک اسے پہنچایا ہوتا ہے. سنم ماروی کا نام بھی انہی گلوکاروں میں شامل ہے. ماروی ان خوش نصیب گلوکاروں میں سے ایک ہیں جنہوں نے استاد فتح علی خان سے کلاسیکی موسیقی سیکھی, جبکہ استاد نواز علی اور استاد مجید خان سرنگی نواز بھی ان کے استادوں میں شامل رہے. وہ انتہائی جذب, چاؤ اور پختگی کے ساتھ شاہ حسین, بلے شاہ, سچل سرمست, شاہ عبداللطیف بھٹائی, خواجہ غلام فرید اور سلطان باہو جیسے پائے کے صوفی شعرا کا صوفیانہ کلام گانے میں مہارت رکھتی ہیں. ان کی ایک انفرادی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہیں مذکورہ شعرا کا کلام ازبر ہے. سنم ماروی انتہائی سادہ, گھریلو لیکن پرکشش شخصیت کی مالک ہیں. انہوں نے خیرپور ناتھن شاہ کے ایک گھرانے میں آنکھ کھولی, لیکن شادی کے بعد انہیں سندھ سے پنجاب کی سرزمین پر اپنا بسیرا بنانا پڑا. وسیم صدیقی کی کراچی سے بھیجی گئی اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں, پتہ ہے urdu voa.com. سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں بہجت چیلانی, پروڈیوسر ویٹو میئر اور انجینئر کرٹس پائنم. خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں. اللہ حافظ اور شب بخیر.